بات چل رہی تھی کہ اسلام کا خلاصہ، کہ اسلام کس کو کہتے ہیں، اس کا خلاصہ چار چیزیں ہیں، جن میں سے دو کا بقدر ضرورت الحمدللہ ان کے بارے میں باتیں عرض کی جا چکی ہیں. ایک تو نمبر ایک کہ سراپا اطاعت بن جائے آدمی، اللہ کے احکامات کے آگے جھکا دے، اپنے آپ کو مٹا دے. نمبر دو، لا یعنی میں مشغول نہ ہو، فضول باتوں میں مشغول نہ ہو. اور آج تیسری چیز کا ارادہ ہے، وہ ہے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اپنے کسی عمل سے تکلیف نہ پہنچائے، جسم کے زبان کے اعتبار سے یا اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. کیونکہ حدیث میں صاف الفاظ ہیں، بالکل واضح ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. ایسا شخص کون ہے جو اپنے آپ کو بچھا چکا ہو، اللہ کے احکامات کے آگے مسلم ہے، اسلام کے معنی جیسے میں نے عرض کیا، سپردن، گردن نہادن، گردن جھکا دینا، اپنے آپ کو سپرد کر دینا، ایسا شخص ہے کون؟ فرمایا من سلم المسلمون، یہ وہ شخص ہے جس سے سلامتی پائیں دوسرے مسلمان، مل لسانی و یدی، اس کی زبان سے سلامتی حاصل ہو دوسرے لوگوں کو، اور اس کے ہاتھ سے بھی سلامتی حاصل ہو دوسرے لوگوں کو، یہ شخص مسلمان ہے. دوسرے اس کی تعبیر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ تکلیف نہ ہو. لہذا سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طرز عمل میں غور کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ باریک باریک باتیں، جس کو ہم شاید چھوٹا سمجھیں لیکن وہ بہت بڑی بڑی باتیں، بظاہر تو ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں، جہاں سوز لیکن یہ چنگاریاں ہیں. خواجہ صاحب فرماتے ہیں بظاہر تو ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں، جہاں سوز لیکن یہ چنگاریاں ہیں. میں دن رات رہتا ہوں جنت میں گویا، میرے باغ گل میں وہ گل کاریاں ہیں. نہ لو نام الفت جو دشواریاں ہیں، بڑی ذلتیں ہیں بڑی خواریاں ہیں. جو آسان سمجھو تو ہے عشق آسان، جو دشوار کر لو تو دشواریاں ہیں. ویسے اللہ کا راستہ بہت آسان ہے، لیکن اگر کوئی خود مشکل بنا دے تو بہت مشکل ہے. جتنا آسان اللہ نے نکاح کو بنایا تھا، آج ہم نے اتنا ہی مشکل بنا رکھا ہے. تو یہ مشکل خود بنایا نا ہم نے، رسم و رواج وضع کر کے ہم نے خود اس کو مشکل بنایا. تو جو آسان سمجھو تو ہے عشق آسان، جو دشوار کر لو تو دشواریاں ہیں. تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طرز عمل یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ ذرہ برابر تکلیف نہ ہو، کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون. اے ایمان والو، کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم ذرا کھنکار لو. اگر دروازہ کھلا ہوا ہے تو تھوڑا سا کھنکار لو، قدموں سے دھمک پیدا کر لو، اگر کہ اندر پتہ چل جائے کہ کوئی باہر موجود ہے، کوئی آیا ہے. یہ تھوڑی کہ منہ اٹھایا اور اندر داخل ہو گئے، بھئی کیا پتا نہ جانے وہ کس حالت میں ہے اور وہ نہیں پسند کرتا کہ کوئی اس وقت داخل ہو اور مجھے اس حالت میں دیکھ لے. نہیں, اس کی رعایت کی گئی. تو تھوڑا سا کھنکار لو, وتسلموا علی اہلھا, اور سلام کر دو اس گھر والوں کو کہ بھائی بتا دو میں, یعنی اپنی موجودگی کا احساس دلا دو, لیکن بغیر اجازت کے داخل نہ ہو. ایک صحابی بغیر اجازت کے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آپ حجرے میں داخل ہوئے, آپ کے پاس داخل ہوئے, آپ نے فرمایا باہر جاؤ, واپس جاؤ اور اجازت طلب کرو اور سلام کرو, سلام کرو اور کہو کہ میں اندر آ جاؤں, یہ کہو پھر میں اجازت دوں تو پھر آنا, واپس بھیج دیا. یہ تربیت فرمائی صحابہ کی, کیوں کہ ان صحابہ کو آگے امت کی تربیت کرنی تھی, اگر یہاں تربیت نہ ہوتی پھر کیا ہوتا, آپ خود اندازہ لگائیے. لہذا فرمایا واپس جاؤ اور سلام کرو اور پوچھو کہ میں اندر آ جاؤں. اور اب تو پوچھتے ہیں میں اندر آ سکتا, ادخل ہے نا کہ کیا میں اندر داخل ہو جاؤں, اب تو ہم کہتے ہیں کیا میں اندر آ سکتا ہوں. تو بھائی اندر, ایک صاحب نے حکیم الامت سے یہی بات کہی, کیا میں اندر آ سکتا ہوں, فرمایا آ تو سکتے ہیں, یہاں تک جو آپ آئے ہیں کیا آپ کے ہاتھوں میں فالج گرا ہے, پیروں میں فالج ہے, آ تو آپ سکتے ہیں, یہ تو آپ کا سوال ہی غلط ہے. یوں پوچھنا چاہیے کیا میں اندر آ جاؤں, یا یوں کہہ لیں کہ کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے. دراصل ہم نے وہ جو معاشرہ, جیسے میں عرض کرتا ہوں میں آئی کم ان, یہ ہے کیا میں, وہ ان لوگوں کا غیروں کا طریقہ, کیا میں اندر آ سکتا ہوں, اس کا یہی ترجمہ ہوگا. تو ہم نے اسی کو اپنا رکھا ہے, بے آئینی اس کا اردو میں ہم ترجمہ کر دیتے ہیں اور اسی کو ہم نے رواج دیا ہوا ہے. اور اب تو ایک نئی چیز چل پڑی ہے کہ لڑکی کی جب تک وہ اس کی شادی نہیں ہوئی تو باپ کے نام کے ساتھ اس کو پکارا جاتا ہے, اور جیسے ہی اس کی شادی ہوئی اب تو وہ جو کاغذات میں بھی شوہر کا نام آتا ہے اس کے ساتھ. حالانکہ یہ غلط ہے, شریعت کا طریقہ یہ نہیں ہے. یاد رکھیں میں, ہم تو اس بات کے مکلف ہیں کہ بتانا چاہیے جو صحیح بات ہے, اور جو صحیح بات ہے وہ یہی ہے. دیکھ لیجئے روایات اٹھا کے, حضرت عائشہ کی شادی ہو چکی تھی سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے, لیکن وہ کیا فرما, کیا ان کا نام آتا ہے, عائشہ بنت ابی بکر. اور خود قرآن میں موجود ہے ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ, ارے لوگوں کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ پکارا کرو, یہ زیادہ بہتر ہے اللہ کے نزدیک. اب وہ فیشن, ایک فیشن بنا تھا پہلے اور اب اس کو قانونی شکل دے دی گئی کہ جب اس کی شادی ہوئی تو شوہر کے نام کے ساتھ اس کا نام لگایا جاتا ہے. نہ جانے کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں. ایک مرتبہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تہجد کے وقت میں اس قدر آپ کو اللہ تعالی کا استحضار اور استغراق تھا کہ آپ حضرت عائشہ کو پہچان نہیں سکے. وہ جو حضوری حاصل تھی اللہ کے دربار کی, ارے غلاموں کا یہ حال ہے. ہمارے دادا شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ مسلسل 8 گھنٹے رات کو 2 بجے اٹھ جاتے تھے اور اشراق تک قریب قریب 8 گھنٹے عبادت فرماتے تھے مسلسل. ایک دفعہ اسی طرح عبادت کر کے فارغ ہوئے تو زمینداری کے کاغذات لائے گئے, حضرت کو پیش کیے گئے, حضرت اس پہ دستخط فرما دیں, قلم ہاتھ میں لیا اور کچھ گھورتے رہے, پھر فرمایا کچھ دیر کے بعد جب سمجھ میں ہی آیا تو فرمایا بتاؤ میرا نام کیا ہے, تو نام بتایا گیا. وہ ہنس پڑے وہ صاحب جو کاغذات لائے تھے, فرمایا ہنسو مت بتاؤ میرا نام کیا ہے. تو انہوں نے عرض کیا حضرت آپ کا نام عبد الغنی ہے, پھر حضرت نے دستخط کی. یہ تو غلاموں کے غلاموں کا حال ہے. تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا حال ہوتا ہوگا. لہذا حضرت عائشہ سے فرمایا من انتی, کون ہو تم. انہوں نے عرض کیا عائشہ، انا عائشہ، عائشہ ہوں. فرمایا من عائشہ، عائشہ کون؟ یہاں پر حضرت عائشہ نے یہ نہیں فرمایا آپ کی بیوی، فرمایا بنت ابی بکر، ابو بکر کی بیٹی. فرمایا کون ابو بکر؟ انہوں نے عرض کیا ابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر. فرمایا نہیں، میں نہیں جانتا. یہ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس واقعے سے کہ انہوں نے اس وقت بھی یہی فرمایا میں ابھی ابو بکر کی بیٹی ہوں. تو فرمایا کہ اس قدر اتنا لحاظ رکھو کہ کسی کو تکلیف نہ ہو. منہ اٹھا کے لوگ چلے آتے ہیں اندر، یا دروازہ بند ہے، اب تو یہ بھی ہوتا ہے دروازہ بند ہے اس کو کھول کر اندر چلے آتے ہیں، کھٹکھٹانے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتے. حالانکہ صاف قرآن کا حکم ہے وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، پہلے اجازت لو. اگر تم سے یہ کہا جا رہا ہو کہ واپس چلے جاؤ تو تم واپس چلے جاؤ، وہ اَزْكَى لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ چیز ہے، چلے جاؤ واپس. ابھی وہ نہیں ملنا چاہتے بھائی، تو اس کا لحاظ رکھا گیا. کوئی آپ سے نہیں ملنا چاہتا اور کہہ دے کہ بھائی ابھی واپس چلے جاؤ، بعد میں آ جانا، تو آپ کو چاہیے کہ برا نہ مانے، اسے چلے جائیے. ہم تو گئے تھے مگر وہ ملے تک نہیں. ہم نے اپنی سب نے قیمت لگا رکھی ہے، اس قیمت کے مطابق اگر برتاؤ نہ ہو تو دل میں تنگی محسوس ہوتی ہے. یہ جتنے خاندان کے جھگڑے ہیں یہ سب حب جا ہے، حب جا یہ بہت بڑی بیماری ہے. حب جا کہ میری اپنے دل میں یہ حیثیت ہے، وہ اپنی خود حیثیت بنا رکھی ہے، اس کے مطابق اگر مخلوق میرے ساتھ برتاؤ نہیں کرے گی تو میں برا مانوں گا. یہ حب جا ہے. ہم نے ان کے یہاں اتنا دیا، انہوں نے ہمارے یہاں اتنا دیا، اتنا خیال نہیں رکھا، ہم ان کے یہاں گئے وہ ہمارے یہاں نہیں آئے، وغیرہ وغیرہ. اسی سے وہ پہلے غیبتیں ہوتی ہیں پھر جھگڑے شروع ہوتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر پر میں نے دروازے پہ دستک دی، آپ نے فرمایا کون؟ تو میں نے عرض کیا انا، کہ میں ہوں. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ناگواری سے دو مرتبہ فرمایا انا انا، میں مطلب یہ تھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، تم کو تو یوں کہنا چاہیے کہ میں جابر ہوں، جابر میرا نام جابر ہے، یوں کہہ دو. لیکن میں کرنے سے کیا فائدہ، ناگواری کا اظہار فرمایا. مطلب یہ ہے، اس حدیث سے بھی یہ صاف معلوم ہوا کہ بعض لوگ آ کے گول مول بات کر دیتے ہیں، ٹیلی فون پہ گول مول مسئلہ پوچھا. ارے بھائی واضح کر کے بتاؤ، آپ سامنے والے کو یہ تکلیف جو ہوئی نا آپ کے غیر واضح بات کرنے سے، یہ بھی حرام ہے حرام. آپ نے واضح بات کیوں نہیں کی، پہلے سوچئے کہ میں کس طرح واضح طور پہ کیا الفاظ اختیار کروں کہ سامنے والے کو بالکل سمجھ میں آ جائے، پھر آپ اس سے بات کیجیے. اور اگر بات کرنے کا وہ نہیں آتا ہو، سلیقہ نہ آتا ہو، تو لکھ لیجیے اس کو بات. معافی ضمیر اگر کوئی سمجھا نہیں پاتا تو لکھ کے بات کر لے، لکھ لے، لکھ کر دے دے. لیکن بات واضح ہونی چاہیے. یہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ادب سکھایا کہ انا انا مت کہو، صاف اپنا نام بتاؤ کہ میں جابر ہوں. اس کا بھی برا مانا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، تنبیہ فرمائی. انا انا جو دو دفعہ فرمایا تنبیہ انتا. اور یہی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تھے تو جہاں ہم کو جگہ مل جاتی تھی ہم وہاں بیٹھ جاتے تھے، لوگوں کو چیرتے ہوئے ہم آگے نہیں بڑھتے تھے. یہ بھی ادب سکھایا گیا کہ لوگوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھنا یہ سخت اذیت کا باعث ہے. اس سے یہ خود فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جہاں ہمیں جگہ مل جاتی تھی ہم وہاں بیٹھ جاتے تھے. اور فرمایا فرمایا دو آدمیوں کے درمیان اگر بیٹھو تو اجازت لے کر بیٹھو، بغیر ان کی اجازت کے دو آدمیوں کے درمیان جا کر مت بیٹھو. پھر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر چھینک آتی تھی تو آپ اپنے پورے چہرے مبارک پر ہاتھ دونوں ہاتھوں کو رکھ لیا کرتے تھے. یہ کیا چیز ہے؟ اور یہ بھی فرماتے ہیں صحابہ کہ آپ اپنی آواز کو پست فرماتے تھے چھینک کے وقت. یہ کیا چیز ہے کہ سامنے جو لوگ موجود ہیں ان کو تکلیف نہ ہو. اتنی رعایت رکھی گئی لوگوں کی کہ سامنے لوگ آس پاس موجود ہیں ان کو تکلیف نہ ہو. دونوں ہاتھوں سے چہرہ مبارک کو ڈھانکتے تھے، اپنی آواز کو پست فرماتے تھے، کوشش فرماتے تھے کہ آواز پست رہے. اور جب دو یا چند آدمی بیٹھے ہوئے ہوں تو ایک ساتھ دو کھجور نہ لیں. یہ بھی فرمایا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ایک ساتھ دو کھجور مت لو. ہاں مگر ساتھیوں کی اجازت سے، اگر ساتھی اجازت دیں تو ٹھیک ہے لے لو ایک ساتھ دو کھجور، لیکن ایک ایک کھجور ایک وقت میں کھاؤ، دو کھجور ایک ساتھ نہ لو. یہ کیا چیز ہے؟ اس میں بھی رعایت ہے، رعایت ہے کہ کسی کو ناگواری نہ ہو کہ یہ کیا دو کھجور ایک ساتھ کیوں لے لیے. یہ ناگواری نہ ہو، کسی کو شکایت نہ ہو. شکایت کیسے ہوتی ہے؟ جب تکلیف ہوتی ہے. اتنی خفیف سی بات کا بھی لحاظ رکھا گیا. یہ ہے المسلم من سلیم المسلمون من لسانی و یدی، ہاتھ سے زبان سے دوسرے مسلمانوں کو سلامتی ملے، محفوظ رہے. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ دیکھو جب تم کھانا کھا رہے ہو اور جلدی کھا چکو، تمہارا پیٹ بھر جائے تو ہاتھ مت روکو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے ساتھ جو کھانے میں شریک ہے وہ شرما کر ہاتھ روک لے گا. تو تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتے رہو، ایسا نہ ہو کہ تم نے جب اپنا ہاتھ روک لیا وہ کہہ رہا بھائی اب میں کھاتا رہا ہوں اکیلا، اس کو شرم آئے گی کہ میں اکیلا کھاتا رہا ہوں. دو آدمی ہیں، فرض کر لیجئے دونوں کھانا کھا رہے ہیں ساتھ، ایک کا پیٹ بھر گیا تو حضور نے فرمایا جس کا پیٹ بھر جائے اور ابھی دوسرا کھا رہا ہو اور پرائیں سے لگ رہا ہو کہ ابھی اس کا پیٹ نہیں بھرا، یہ سیر نہیں ہوا، تو جس کا پیٹ بھر چکا ہو اس کو چاہیے کہ نہیں تھوڑا تھوڑا پھر بھی کھاتا رہے، تاکہ وہ شرم، اس شرم کی وجہ سے کھانے کو نہ چھوڑ دے. اگر ابھی اس کا کھانے کو جی بھی چاہ رہا ہے، اس کی بھوک ابھی نہیں پوری ہوئی اور پھر بھی بیچارہ چھوڑ دے. یہ اتنی خفیف سی بات کی بھی رعایت کا حکم دیا گیا. یہ ہے المسلم من سلیم المسلم مسلمون، اس کی ہاتھ اور زبان سے، اس کے اعمال سے، افعال سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو، خفیف سی تکلیف نہ ہو. مزاج کی رعایت رکھی گئی، مزاج کی، ایک آدمی کا مزاج مختلف ہے، ایک چیز کو اگرچہ وہ جائز ہے مگر وہ پسند نہیں کرتا تو آپ اس کی رعایت کیجئے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ صحابہ کو کوئی محبوب نہیں تھا، لیکن جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے تھے تو صحابہ کھڑے نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ صحابہ کو معلوم تھا کہ حضور کو ہمارا کھڑا ہونا ناپسند ہوتا ہے. اپنی خواہش دباتے تھے، اور کتنی خواہش ہوتی ہوگی کہ ہم کھڑے ہوں، مگر نہیں، اپنی خواہش کو دبا کر رکھتے تھے حضور کی خواہش کو مقدم، کہ حضور کا مزاج یہ ہے کہ آپ پسند نہیں فرماتے، اس لیے بیٹھے رہتے تھے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کتنی بڑی رعایت ہے دوسرے کے مزاج کی، اس کا بھی حکم دیا گیا دوسرے کے مزاج کی رعایت رکھنا. اگرچہ آپ کے دل میں خواہش ہو لیکن دوسرے کی خواہش کو مقدم کیجئے، اپنی خواہش کو دبا لیجئے. اس حد تک رعایت، اس حد تک اتنی زیادہ، اتنا زیادہ اہتمام کہ کسی کو ذرہ برابر تکلیف نہ ہو. نسائی شریف کی وہ روایت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ شب برات میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سمجھے کہ میں سو رہی ہوں, وہ سو نہیں رہی تھی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ محسوس ہوا کہ عائشہ سو رہی ہے, لہذا بہت ہلکے سے بستر سے اٹھے کہ عائشہ کو تکلیف نہ ہو. انتہائی آہستگی کے ساتھ آپ نے جوتے پہنے اور چلتے ہوئے دروازے تک گئے, دروازہ بہت آہستگی کے ساتھ دروازہ کھولا اور باہر نکل کر بہت آہستگی سے دروازہ بند کر دیا کہ عائشہ کو تکلیف نہ ہو. اور اب تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ مسجد کے پاس مکان لینے سے ڈرتے ہیں کہ بھائی ہماری نیند خراب ہوگی, ہمارے بچوں کی نیند خراب ہوگی. وہ اذان کے اسپیکر اور وہ کیا کہتے ہیں, وہ جو اذان کے لیے کھولا جاتا ہے اسپیکر, وہ ان کو کھولا جاتا ہے, بیان بھی اسی پہ ہو رہا ہے. ایک جگہ میرا جانا ہوا, انہوں نے محسوس ہو گیا بیان کے دوران, محسوس ہو گیا مجھے کہ بھائی یہ باہر کے اوپر اذان کے اسپیکر کھولے ہوئے ہیں. میں نے ان سے پوچھا, جو مؤذن صاحب تھے, میں نے کہا یہ آپ اذان کے اسپیکر کھولے ہوئے؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا ان کو تو بند کیجیے, یہ تو جائز نہیں ہے, کسی کو تکلیف ہوگی, کوئی مشغول کار ہے اس کے کام میں فرق پڑے گا. کہنے لگے یہاں تو یہی رواج ہے. میں نے کہا بھائی ہمارا رواج تو یہی ہے اور میں اس کے بغیر بیان نہیں کروں گا. میں نے صاف عرض کر دیا میں اس کے بغیر بیان نہیں کروں گا. جمعہ آپ کو پڑھوانا ہے پڑھوائیے, ورنہ میں کہیں اور چلا جاتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, پڑھ لوں گا میں, یہی پڑھ لوں گا, لیکن اس کے بغیر میں بیان نہیں کروں گا. جب انہوں نے یہ بات سنی تو پھر ان کو بند کرنے پڑے. یہ کیا چیز ہے یہ کہ لوگوں کی آرام کا, ان کی راحت کا احساس نہیں ہے, مٹ چکا, اور یہ سمجھ رہے ہیں ہم غلام ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غلام ایسا ہوتا ہے؟ حضور کا غلام ایسا ہوتا ہے؟ جلوس نکالے جا رہے ہیں اور ایمبولینس رکی ہوئی ہے, مریض مر رہا ہو, اسپتال جانے میں دیر ہو رہی ہے, یہ عاشقوں کا جلوس نکل رہا ہے؟ غلام ایسا ہوتا ہے؟ غلامی کا مفہوم ہم نے کچھ اور سمجھا ہے. حضور کا عمل تو یہ ہے کہ حضرت عائشہ کو تکلیف نہ ہو. حضرت مقداد فرماتے ہیں, ایک مرتبہ وہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک دفعہ ایسا موقع آیا کہ ہم کچھ دن ہمیں ٹھہرنا ہوا, ہم مہمان ہوئے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے, تو ہم تو جلدی آ جاتے تھے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں, آپ کے دولت خانے پر. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مشاورت فرماتے تھے, رات گئے تک مشاورت ہوتی تھی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تین حضرات شریک ہوتے تھے, کس کو کس طرح دعوت دی جائے, کیسے وہ ایمان لے آئے, اس کے لیے کیا تدبیریں کی جائیں, یہ مشورے یہ ہوتے تھے. تو آپ دیر سے تشریف لاتے تھے, لیکن حضرت مقداد فرماتے ہیں سبحان اللہ کیا کیا الفاظ ہیں. فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لاتے تھے, گھر میں داخل ہوتے تھے, تو سلام فرماتے تھے اور آپ کا سلام ایسا ہوتا تھا کہ جاگنے والا سن لے اور سونے والا جاگ نہ جائے, سونے والے کی نیند خراب نہ ہو, اور ہاں البتہ جو جاگ رہا ہو وہ سن لے. یہ انداز ہوتا تھا آپ کا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ رعایت ہے, یہ وہی بات ہے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو. تمام عمر اسی احتیاط میں گزری, یہ آشیاں کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو. تمام عمر اسی احتیاط میں گزری, یہ آشیاں کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو. اس احتیاط سے چلنے کا نام اسلام ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دو عورتوں کا تذکرہ کیا گیا. ایک عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ عبادات کی کثرت کرتی ہے, کثرت سے نوافل روزے نفلی روزے وغیرہ وہ رکھتی ہے, عبادات ہیں, تلاوت ہے, تسبیحات ہیں, مگر پڑوس والوں کو تکلیف دیتی ہے. گاڑی پارک کر دی, موٹر سائیکل ایسی جگہ کھڑی کی کہ وہ دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے, گزرنے والوں کو. گاڑی ایسی جگہ کھڑی کی کہ اس کو تو دین سمجھا ہی نہیں ہم نے, گاڑی ایسی جگہ کھڑی کر دی کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. کوئی اپنی گاڑی نکالنا چاہ رہا ہو، کوئی گزرنا چاہ رہا ہو، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، گاڑی پارک کرنے میں بھی اس بات کا خیال ضروری ہے. اور یہ فرض کے درجے میں ہے، کوئی وہ نہیں ہے کہ ہاں مستحب ہو یا مباح ہو، فرض کے درجے میں ہے. فرض کے درجے میں کہ اس بات کو سوچیں کہ کہاں یہ ایسی جگہ کھڑی کروں جہاں کسی اور کو تکلیف نہ ہو. ایسے تھوڑی کہ کوئی گزرا اور سارا راستہ رکا ہوا ہے، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، کھڑے ہو کے لوگ ہارن بجاتے ہیں کہ بھائی کس کی گاڑی ہے، یہ آگے وہ ہٹائے یہاں سے. ابھی میرا جانا ہوا ایک جگہ، یعنی ایک صاحب نے موٹر سائیکل ایسی جگہ کھڑی، وہ تنگ گلی تھی، اس میں سے ایک گاڑی گزر سکتی تھی، وہاں انہوں نے بائک کھڑی کر کے اور وہ سودا خرید رہے ہیں. جب ان کو پتا چلا کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، دیر تک ہم کھڑے رہے، وہ انہوں نے پہلے سودا پورا مکمل کیا، پیمنٹ کی، پیسے ادا کیے، بڑے آرام سے انہوں نے جیب میں پیسے رکھے. یعنی اس کا کوئی احساس ہی نہیں کہ کوئی کھڑا ہوا ہے. دکاندار تو کہیں نہیں جا رہا، آپ پہلے بائک ہٹا کے اس کو تو جانے دیں جو کھڑا ہوا ہے آپ کے انتظار میں. لیکن نہیں، تو یہ دین سے خارج ہے. ہاں بس خالی دین نام ہے نماز کا، روزے کا. حالانکہ حضور فرما رہے ہیں جب ذکر ہوا ایسی عورت کا کہ یہ تکلیف دیتی ہے پڑوسیوں کو، پڑوسیوں یا کوئی بھی ہو، تکلیف اصل چیز تکلیف ہے، تکلیف پہنچانا ہے. ہاں پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانا زیادہ، کیونکہ پڑوس والوں کا حق زیادہ ہوتا ہے، وہ زیادہ نقصان دے. لیکن بہرحال تکلیف کسی کو بھی پہنچے غلط ہے. تو آپ نے فرمایا یہ عورت جہنمی ہے. اور ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ کثرت سے نوافل اور روزے وغیرہ اور نفلی اعمال میں نہیں مشغول ہوتی، لیکن کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی. فرمایا یہ جنتی ہے. فرض واجب سنت موقعہ کا اہتمام ہے، اس میں کمی نہیں ہے، نوافل کیا نفل اعمال نہیں کرتی اتنا. فرمایا یہ جنتی ہے. اور یوں فرمایا کہ اگر کسی نے کچا پیاز کچا لہسن کھایا ہو، یہ تو دو چیزیں ہیں جن کا ذکر فرما دیا. اور آج کل ہمارا جو رواج ہے نا، وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں، سگریٹ ہے. سگریٹ ہمارے حضرت فرماتے تھے سگریٹ اصل میں دو چیزوں سے مل کے بنی ہے، ایک ہے سگ، یہ سگ تھا وہ سگ ہو گیا، تو سگ کے معنی کتا اور ریٹ کے معنی چوہا، سگ اور ریٹ. ایک دفعہ حضرت نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ماں کے پیٹ میں ناف کے ذریعے سے وہ غذا پہنچاتے ہیں بچے کو جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور عقل یہ کہتی ہے کہ یہاں سے پہنچانی چاہیے، منہ سے جہاں سے کھایا جاتا ہے عام طور پہ. لیکن حضرت نے فرمایا اس کی حکمت یہ ہے کہ کبھی یا وہ، چونکہ بچے کی غذا ماں کے پیٹ میں گندا خون ہوتا ہے، گندا خون ہے، لیکن اللہ حضرت نے فرمایا یہ حکمت اس میں یہ ہے کہ کبھی دنیا میں جا کے اس زبان سے ہمارا نام لے گا، اس کو ابھی سے کیوں گندے خون سے خراب کیا جائے، یہاں سے ناف سے اس کا راستہ بنایا. اللہ تو ہمارا اتنا خیال رکھیں اور ہمیں اپنا خیال نہیں. ہم اپنا منہ گندا کر کے اور آس پاس دائیں بائیں کے جو نمازی ہیں سگریٹ پی رکھی ہے اس سے تکلیف ہو رہی ہے. فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے، یہ فقہ کی کتابوں میں صاف یہ مسئلہ لکھا ہوا موجود ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی بیماری میں مبتلا ہو کہ اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، اس کو جماعت کی نماز میں شریک نہیں ہونا چاہیے، وہ گھر میں نماز پڑھے. جب اس کو ایک ایسی بیماری ہے تو وہ گھر میں نماز پڑھے، کیونکہ لوگ آس پاس دائیں بائیں نمازیوں کو تکلیف ہوگی اس سے، جب وہ سانس لے گا یا وہ تلاوت کرے گا تسبیحات پڑھے گا دائیں بائیں والوں کو تکلیف ہوگی، اس لیے ایسے شخص پر جماعت کی نماز واجب نہیں ہے. اب اگر وہ آتا ہے تو تکلیف پہنچانا ہوا ہی. اب بتائیں اس کو کوئی مانتا ہے؟ شاید کوئی یہ فتویٰ لگا دے کہ مسجد میں آنے سے روک رہے ہیں، مسجد تو اللہ کا گھر ہے، کوئی ان کی جائیداد ہے مسجد میں آنے سے روک رہے ہیں. بھائی ہمارا کام مسئلہ بتانا ہے، بنانا نہیں ہے. مسئلہ بہرحال یہی ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو کچی پیاز اور لہسن کھا کر ہمارے مسجد کے قریب فلا یقربن مسجدنا, ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے. فإن الملائكة تتأذى منا مما يتأذى منه الإنس, جن چیزوں سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے ملائکہ فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. آپ یہ سوچیں نہ جانے کتنے لوگوں کو ہماری وجہ سے تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ بھی فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ کوئی شخص اگر نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے پاس تلاوت زور سے نہ کی جائے, دعا زور سے نہ کی جائے جو نماز پڑھ رہا ہو. تلاوت کرنا جائز نہیں تو دعا کرنا کہاں سے جائز ہوا؟ دعا کا درجہ کم ہے تلاوت کا زیادہ ہے, عبادت کے اعتبار سے تلاوت کا درجہ اعلیٰ ہے دعا سے. حدیث میں آتا ہے جو شخص اتنی تلاوت کرتا ہو کہ اس کو دعائیں مانگنے کی فرصت نہ ملے تو اللہ اس کو اتنا دیں گے بغیر دعا مانگے اس کو دے دیں گے اللہ تعالیٰ. اسی حدیث سے مسئلہ مستنبط ہوتا ہے کہ تلاوت کا درجہ اعلیٰ ہے اس دعا سے. اب تلاوت کرنا جائز نہیں ہے تو زور سے دعا مانگنا کہاں سے جائز ہوا؟ میرے پاس ایک صاحب آئے تھے, بلکہ اب تک 3-4 حضرات آ چکے ہیں یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ دعا نہیں کرواتے, یا ایک صاحب نے پوچھا آپ دعا آہستہ کیوں کرواتے ہیں؟ میں نے کہا یہ جائز نہیں ہے دعا آہستہ کروانا, یہ تیز آواز سے دعا کروانا, لاؤڈ اسپیکر پہ دعا کروانا جائز ہی نہیں ہے. 3 شرطیں مفتی شفیع صاحب نے لکھی ہیں, سن لیجئے 3 شرطیں. ان 3 شرطوں کے ساتھ زور سے دعا کرانا جائز ہے, بس یہ جب 3 شرطیں ہوں تو آپ زور سے دعا کرا سکتے ہیں مائک پر لاؤڈ اسپیکر پر. نمبر 1, دعا کا طریقہ سکھانے کے لیے زور سے دعا کرائی جائے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے, پھر درود شریف پڑھنا چاہیے, پھر اپنے لیے مانگنا چاہیے, پھر عام مسلمانوں کے لیے, یہ طریقہ سیکھ جائیں لوگ, اس لیے زور سے دعا کرانا. نمبر 2, کسی کے آرام میں, ذکر میں, عبادت میں, کام میں, آرام میں, کام میں, ذکر عبادت میں خلل واقع نہ ہو تو آپ زور سے دعا کرا لیجئے. 3rd شرط کیا ہے کہ ایسا کرنے کی عادت نہ بنائیں, کبھی کریں کبھی نہ کریں, اگر آپ عادت بنا لیں گے تو لوگ سمجھیں گے یہی دین کا جز ہے, یہی ہے دین, اصل دین یہی ہے. جیسے آج کل لوگوں نے سمجھ لیا ہے, وہ کہتے ہیں ہاں بھائی یہ کیا بات ہوئی. ان 3 شرائط کے ساتھ زور سے دعا کرانی جائز ہے ورنہ نہیں ہے. تو آپ عام جمعے کی نماز یہاں پڑھاتے ہیں یا اور فرض نمازیں ہوتی ہیں, آپ دیکھتے ہیں یہاں زور سے دعا نہیں ہوتی, وجہ اس کی یہی ہے یہ بزرگوں کی تعلیمات کی برکات ہیں. پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں 2-3 صفحے وہ مسبوق ہوتے ہیں, ان کی 1-2 رکعتیں نکلی ہوئی ہوتی ہیں, یہاں سے زور سے نماز ہو رہی ہے وہ بےچارے سورہ فاتحہ بھول جاتے ہیں. یہ آپ نے تکلیف نہیں پہنچائی, خلل نہیں ڈالا. یہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ, صاف الفاظ ہیں قرآن کریم کے کہ اللہ سے دعا کرو عاجزی کے ساتھ اور خفیہ, یعنی چپکے چپکے اللہ سے مانگو. یہ جو زور زور سے مانگتے ہو غلط ہے. انہ لا یحب المعتدین, اور جو اس طرح زور زور سے مانگتے ہیں ان 3 شرائط کا لحاظ نہیں رکھتے جو ابھی بیان کی گئیں, یہ معتدین ہیں, معتدین حد سے تجاوز کرنے والے ہیں, اللہ ان کو اپنا محبوب نہیں بناتے. اب کوئی محبوبیت سے خارج, دائرہ محبوبیت سے خارج ہو جائے, کتنی بڑی محرومی ہے, عام مسلمان رہے لیکن محبوبیت کے دائرے میں داخل نہ ہو, اللہ کو اس سے محبت نہ ہو اور وہ سمجھ رہا ہوں میں تو اعمال میں لگا ہوا ہوں. بہت سارے ایسی چیزیں ہیں, کسی کی چیز وہاں گھر میں چیز کی جگہ مقرر ہونی چاہیے اول تو, اب وہاں سے اٹھائی جگہ اور چیز استعمال کی کوئی چیز اور وہاں نہیں رکھی جہاں رکھنی چاہیے اس کی جگہ پر, دوسرے کو ضرورت پڑی اور اس نے وہاں اس چیز کو نہ پایا تو یہ الگ گرانی ہوئی, اس کو تکلیف ہوئی, یہ بھی حرام ہے. مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بتانے کی بات تو نہیں ہے مگر میں پھر بھی بتاتا ہوں کہ میں بیت الخلاء میں کیا کام کرتا ہوں. فرمایا فراغت کے ساتھ ساتھ میں لوٹے کو اور آس پاس کی جگہ کو دھو لیتا ہوں کہ آئندہ آنے والے کو تکلیف نہ ہو, صاف ستھری جگہ ملے, میں یہ کام کر لیتا ہوں. بزرگوں نے تو اپنے بیت الخلاء تک کا معمول بتا دیا تاکہ امت کو ہدایت تو ہو, پتہ تو چلے, حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بیت الخلاء میں مراقبہ کرتا ہوں اپنے دلی دل میں, زبان اور ہوٹ ہلا کے نہیں, دلی دل میں کہ دیکھ بھائی یوسف, مولانا الیاس صاحب کے صاحبزادے فرماتے ہیں بیت الخلاء میں مراقبہ کرتا ہوں, دیکھ یہ تیرا وجود کا حال تو یہ ہے, یہ ہے تیری اصلیت کہ عمدہ عمدہ غذائیں تھیں خوشبودار وہ تیرے جسم میں گئی اور کیا بن کے نکلی, تیرا تو یہ حال ہے, یہ ہے تیری اصلیت. یہاں بیٹھنا بھی مشکل ہو رہا ہے بو کی وجہ سے, تعفن کی وجہ سے, یہ ہے تیری اصلیت. لوگ تو تجھے حضرت جی کہتے ہیں, لوگ تو تجھے سلام کرتے ہیں, دعاؤں کے لیے گزارش کرتے ہیں, لیکن تیری اصلیت یہی ہے. بزرگوں نے امت کو یہ بتا دیا کہ کیسے زندگی گزاری جاتی ہے, بیت الخلاء کے معمول بھی بتا دیے. اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی کہ اگر کوئی بیت الخلاء میں جائے اور نجاست کو اچھی طرح صاف نہ کرے, پانی اچھی طرح نہ بہائے, اب اگلا آدمی جو آیا فراغت کے لیے اس کو تکلیف ہوئی کہ اوہ نجاست کو صحیح طرح نہیں بہایا گیا, صفائی اور نظافت کا اہتمام نہیں کیا گیا, یہ جو تکلیف اس کو ہوئی یہ بھی حرام ہے, حرام. اس لیے کہ پچھلے والے نے نظافت کا اہتمام نہیں کیا, صفائی ستھرائی کا اہتمام نہیں کیا, بلغم پھینک دیا, ناک ریٹ وغیرہ پھینک دی راستے میں, اس کو دبایا نہیں. بھائی بلغم پھینک دیا ٹھیک ہے, بیماری ہے, آپ کسی ایسی جگہ بلغم کو ڈال دیجئے جہاں کچی جگہ ہو, آپ اپنے قدم سے اپنے پیر سے مٹی ڈال دیجئے اس کے اوپر. میں پہلے بھی ایک دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ بلی سے سبق سیکھنا چاہیے, بلی سے, وہ جب فراغت کرتی ہے نجاست پر اپنے پنجے سے وہ مٹی ڈال دیتی ہے. کئی دفعہ میں نے تو دیکھا, کئی دفعہ یہ منظر دیکھا, ایک جانور ہے اس کو اللہ نے اتنا شعور دیا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو, نجاست کے اوپر اپنے پنجے سے وہ مٹی ڈالتی ہے, کیا ضرورت ہے. لیکن نہیں, کم سے کم اسی سے سبق سیکھنا چاہیے. وہ تو مکلف بھی نہیں ہے, اللہ نے اس کو احکامات کا مکلف نہیں بنایا حلال اور حرام کا, اس کا یہ حال ہے اور ہم تو مکلف ہیں. پان کی پیک پھینک دی, آپ دیکھیے ذرا جا کے یہ ہمارے ریلوے اسٹیشن اور جہاں پہ جو عوامی جو جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ لوگوں کا گزر زیادہ ہوتا ہے, آمد و رفت ہوتی ہے, وہاں پان کی ہر کونے کے اوپر پان کی پیکیں تھوکی بھی ہوں گی. وضو خانوں میں جا کر دیکھیے تو نسوار وغیرہ اور وہ ڈال دیتے ہیں, لوگ بہاتے نہیں ہیں. اول تو نسوار کھانا ہی مناسب نہیں, اس لیے کہ اتنی دیر آپ ذکر الہی نہیں کر سکتے, جتنی دیر آپ کے منہ میں نسوار ہے اس کی بو ہے, اور آپ اس وقت ذکر الہی کرنا منع ہے. امام محمد نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اندیشہ کفر ہے, اندیشہ کفر بدبو کی جگہ پر اللہ کا ذکر کرنا. تو وہ بلغم پھینک دیا, ناک پھینک دی, اس کو بہایا نہیں. اب کوئی آ کے وضو کرنے بیٹھا یا راستے میں ایسا کیا کہ پیک پھینک دی تو لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, برا لگ رہا ہے. یہ سب جتنے لوگوں نے دیکھا, ایک ایک آدمی کو تکلیف ہوئی, سب کے مجموعے کا گناہ اس کو ملے گا جس نے یہ تھوک پھینکا یا بلغم پھینکا اور اس کو دبایا نہیں, چھپایا نہیں یا بہایا نہیں. وضو خانے میں بہا دینا چاہیے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہماری عبادت, آپ یہ تو دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی نے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, یہ آیت ہے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا, زمین پر چلتے ہیں وقار کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ, وقار کے ساتھ, یہاں بھی یہی, کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جب جہالت سے کوئی بات کرے تو وہ سلامتی کا جواب دیتے ہیں, وہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے. یہ وہی تکلیف نہ پہنچانا, اس آیت سے سبق یہی ملتا ہے, تکلیف نہ پہنچانا. اس کو مقدم فرمایا, آگے جو آگے عبادات کا بیان آگے ہے, اس کو پہلے تکلیف سے بچانے اور بچنے کو مقدم فرمایا. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اس کے آگے یوں فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا, کہ رات گزارتے ہیں سجدے اور قیام کرتے ہوئے یعنی نماز پڑھتے ہوئے راتیں ان کی گزرتی ہیں، لیکن پہلے یہ کہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، اس کو پہلے لائیں. اللہ کا انداز دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا تکلم دیکھیے، اس سے بھی یہی انداز ہوتا، یہی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی زیادہ اہمیت ہے. جیسے کہ وہ روایت گزری کہ کثرت سے نوافل وہ عورت پڑھتی ہے مگر پڑوس والوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، فرمایا جہنمی ہے. تو یہ ہے مسلمان ہونے کا تقاضا کہ کسی کو ہماری ذات سے ذرہ برابر تکلیف نہ پہنچے، ذرہ برابر. ہمارے حضرت مولانا شاہ راؤل حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ابرار کی تعریف جو ہے نا، حضرت کا نام بھی ابرار تھا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے 120 صحابہ کی زیارت کی ہے، یہ بات لکھی ہے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ شاعر بخاری نے، ان الحسن البصری قد رأى 120 صحابیہ. حسن بصری وہ تابعی ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 120 صحابہ کی زیارت کی تھی. ان کا عالم کیا ہوگا، کیا ان کا مقام، کس مقام کے یہ آدمی ہیں. اور ان کی تحنیک حضرت عمر نے فرمائی تھی، جب بچہ پیدا ہو تو شہد وغیرہ چٹایا جاتا ہے یا کھجور کو پتلا کر کے اس کو چٹایا جاتا ہے، یہ تحنیک ان کی حضرت عمر نے فرمائی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی. یہ فرماتے ہیں کہ ابرار کون لوگ ہوتے ہیں، الذین لا یؤذون الضر، الذین لا یؤذون الضر ولا یرضون الشر. عجیب الفاظ ہیں کہ جو چیونٹی کو بھی تکلیف نہ پہنچائیں اور شر پہ راضی نہ ہو، کسی اللہ کے احکام کے خلاف، حکم کے خلاف کسی چیز پر، شر پر راضی نہ ہو اور چیونٹی کو بھی تکلیف نہ پہنچائیں، یہ ابرار لوگ ہیں. تو ایک جگہ وضو کرنے کے لیے بیٹھے وہاں سے اٹھ گئے، دوبارہ وضو کرنے دوسری جگہ جا کر بیٹھے وہاں سے بھی اٹھ گئے، تیسری جگہ وضو کرنے جا کر بیٹھے وہاں سے بھی اٹھ گئے. تو حضرت نے فرمایا، اور بہت دیر کے بعد کوئی جگہ تلاش کر کے وہاں پر وضو کرنے بیٹھے. حضرت نے فرمایا، میں نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہو گئی، فرمایا یہاں میں تین جگہ بیٹھا، وہاں سے چیونٹیوں کی ایک قطار جا رہی تھی، وہ قطار کی قطار جا رہی ہے، لمبی قطار بعض اوقات جا رہی ہوتی ہے، تو میں تین جگہ بیٹھا وہاں، وہاں بھی یہ قطار جا رہی تھی تینوں جگہ، لہذا میں نے ایسی جگہ تلاش کی جہاں یہ چیونٹیاں وغیرہ نہ ہو، پھر میں نے بیٹھ کے وضو کیا. وہ یہ حال تھا، یہ ہے اللہ والے. ایک چیونٹی کو فرمایا اگر میں وضو کرتا تو پانی گرتا، اس سے چیونٹیوں میں انتشار ہوتا، کوئی ادھر جاتی کوئی ادھر، ان کی قطار ٹوٹ جاتی، مجھ سے یہ گوارا نہیں ہوا. اور یہاں تو انسانوں کو تکلیف پہنچانے سے گریز نہ کرے کوئی. نہیں بھائی، ایسے یہ مسلمان ہونے کا یہ تقاضا ہے، ایسا نہیں ہوتا مسلمان. ایسا المسلم من سلیم المسلمون من لسانہ ویدہ، اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، ایک اسلام کا تقاضا یہ بھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.